صلي على رسوله الكريم أما بعد. عيد خوشی کا موقع ہے اور خوشی کا یہ موقع ہمیں بغیر کسی استحقاق کے ہمارے خالق نے، ہمارے معبود نے، ہماری رب نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا. جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہو اس کا کیا استحقاق ہے کہ اسے خوشی کا دن ملے؟ اس کا کیا استحقاق ہے کہ اسے خوشی ملتی؟ لیکن اللہ تعالی بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، لطف و کرم فرماتے ہیں اور نیکوں کو بھی گنہگاروں کو بھی خوشی کے مواقع عنایت فرماتے ہیں اور ان مواقع کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی عطا فرماتے ہیں. ہماری زندگیوں میں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے فطری اور طبعی طور پہ خوشی رکھی ہے. شادی کا موقع، اس میں فطری اور طبعی خوشی ہے. ہر شخص شادی نکاح کے عنوان سے خوشی محسوس کرتا ہے. اگر کسی کے سامنے کسی اجنبی شخص کے بارے میں بھی یہ کہا جائے کہ عنقریب ان کی شادی ہونے والی ہے تو وہ دوسرے صاحب بالکل اجنبی ہیں، پرائے ہیں، ان کو دعوت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شادی کا سن کر ان کے دل میں ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. اسی طرح کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے فطری طور پہ محسوس ہوتی ہے. اسی طرح عید الفطر کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خوشیاں، کسی کو اپنے بچے کے کسی سائنس میں ڈگری حاصل کرنے سے خوشی ہوتی ہے، کتنا ہی مغموم کیوں نہ ہو اسے اپنے اندر ایک خاص فرحت و مسرت محسوس ہوتی ہے. کسی کو مال و دولت سے خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کو کھانے پینے سے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے خوشی کے بہت سامان رکھے ہیں جائز خوشی کی دنیا میں اور یہ خوشیاں اللہ تعالی فرما برداروں کو تو عطا فرماتی ہی ہیں لیکن فرما برداروں کی برکت سے نافرمانوں کو بھی ملتی ہیں. تو یہ عید کا موقع جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک فطری اور طبعی خوشی رکھی ہے. تو ایسے مواقع میں سب سے اہم بات جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اس خوشی والے دن خوشی میں مست ہو کر، مسرت سے مغلوب ہو کر، فرحاں و شاداں ہو کر ہم خوشی دینے والے کو نہ بھولیں. خوشی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن خوشی کا دن, عید الفطر کا دن خوشی کا دن, شادی کا دن خوشی کا دن. تو ہم خوشی منائیں اور اتنی منائیں اتنی منائیں اتنی منائیں کہ جس نے خوشی دی ہے اس نے جو ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں ان حدود کو بھی ہم پار کر جائیں. تو خوشی دینے والے کو ناراض کر کے جو خوشی حاصل کی جاتی ہے وہ در حقیقت خوشی نہیں ہے, وہ خوشی کا دھوکہ ہے. اس لیے ایسے مواقع پر ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں جائز حد میں رہ کر لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم خوشی دینے والے کو خود یاد کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے یہاں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ روزانہ تو تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے, اب خوشی کا دن ہے تو جس نے تمہیں خوشی دی ہے اس کو زیادہ یاد کرو, اب چھٹی نماز بھی ہے. فجر کی نماز کے بعد تمہیں عید کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی, اور باقی جتنی نمازیں تم پڑھتے ہیں ان میں انتقالات کی ایک ایک تکبیریں ہوتی ہیں. لیکن خوشی کے دن جو زائد نماز ہے اس میں تکبیریں بھی زائد ہوں گی. اور پھر اس کے بعد خطبہ مشروع کیا کہ خوشی والے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو, اور ان باتوں کو سن کر اپنی حقیقت کو پہچانو, دنیا میں آنے کا مقصد پہچانو, اور اس عارضی خوشی میں بدہوش ہونے کے بجائے جو پرماننٹ اور ہمیشہ کی خوشی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرو. امام صاحب سے اس کا راستہ سنو اور راستہ سیکھو. تو دو خطبے دیے جاتے ہیں, اور ان خطبوں میں آخرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. تو عید جو ہے میرے بھائیوں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ہمارے روزانہ کے معمولات میں کمی کر دیں, بلکہ روزانہ کے معمولات میں اضافہ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ عید کی خوشی جو ہے یہ نعمت خداوندی ہے, اور ہر نعمت شکر کو چاہتی ہے, ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے. اور شکر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف متوجہ ہوں. اب کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں, عید کے دن بڑھیا کھانا کھاؤ. کپڑے ہم روزانہ پہنتے ہیں, عید کے دن اچھے کپڑے پہنو. خوشبو ہم روزانہ لگاتے ہیں, عید کے دن عمدہ خوشبو لگاؤ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عید کے دن کے بارے میں اپنے ذہنوں میں یہ تصور لانا کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے, اور خوشی کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حدود اور قیود سے آزاد ہیں, کہ عام طور پر نظر آتا ہے. یہ اللہ کی اس نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے. فجر کی نماز ہم قضا کر دیتے ہیں, عید کی نماز میں پہنچتے ہیں, پھر ظہر قضا, عصر قضا, مغرب قضا, عشاء قضا, یا کے بغیر جماعت کے پڑھ لیتے ہیں, اور پھر ٹی وی, ویڈیو, سینیما میں جانا, کلبوں میں جانا, نوجوانوں کا گاڑیوں کو ہائر کر کے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جانا, مردوں عورتوں کا اختلاط, گھروں میں بے پردگی, یہ عید نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو جہنم ہے. یہ عید نہیں ہے, یہ تو جہنم ہے. لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید. عید کوئی نئے کپڑے پہن لے اس سے نہیں ہو جاتی. عید تو وعید والا دن, قیامت والا دن جو آگے آنے والا ہے, اس سے جو شخص اپنے دل میں خوف پیدا کر لے اس کے لیے ہے. اس لیے کہ جو نئے کپڑے پہن لے گا اس کی عید تو چند گھنٹوں تک رہے گی, اور جو یوم الوعید سے ڈرے گا, قیامت کے دن سے ڈرے گا, وہ ڈر کر کے اپنی زندگی ایسی آراستہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اندر کی خوشیاں دنیا میں بھی عطا کرے گا, چین, سکون, اطمینان قلبی, ٹرانکویلٹی, پیس آف مائنڈ, کنٹینمنٹ آف ہارٹ, یہ دنیا میں بھی ملے گا اور موت کے وقت بھی عید, قبر میں بھی عید, حشر کے دن بھی عید, پل صراط پر بھی عید, اور ہمیشہ کے لیے جنت میں عید. اصل عید یہ ہے. لیس العید لمن لبس الجبہ ولکن العید لمن خاف ربہ. عید اس کے لیے نہیں ہے جو جبہ پہن لے. یہ لیس العید لمن اکل اللبہ, عید اس کے لیے نہیں ہے جو اچھے اچھے کھانے کھا لے. ولکن العید لمن خشی الربہ, عید تو اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے, اپنے رب کی خشیت پیدا کرے, اپنے رب کا خوف دل میں پیدا کرے. اس لیے کہ جو شخص اپنے رب کا خوف جنت میں پیدا کر لیتا, دل میں پیدا کر لیتا ہے, اس کے لیے جنت کی گارنٹی. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہتا ہے, دو باغات ہیں, ایک بھی نہیں, دو, ڈبل جنت. وہ اما من خاف مقام ربہ ونہ النفس عن الہوا فان الجنت ہی المأوى. جو شخص اپنے پروردگار کے کورٹ میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے وہاں حاضری دینی ہے, وہاں مجھے کھڑا ہونا ہے, مجھ سے سوال جواب ہونے والے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا, طغیانی اور سرکشی سے روکا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو جو اچھا اچھا کھانا کھا لے, اچھا اچھا پہن لے, عید اس کے لیے نہیں ہے. عید تو اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. تو عید والے دن بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے, اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے یوں تو زندگی کے ہر لمحے کو بچانا چاہیے, لیکن عید کے دن اور زیادہ. اس لیے کہ عید کے دن شیطان ہمارے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے, نافرمانیوں کے وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, عقل جو ہے وہ خوشی سے کچھ مغلوب ہو جاتی ہے. اس لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ عید کی دونوں راتیں عبادت کی راتیں ہیں, تاکہ لوگ گناہوں میں نہ پڑ جاوے. عید کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی رات کی سیاہیوں میں اپنی روحانیت کو سیاہ نہ کر دے, اپنے دل کو سیاہ نہ کر دے, اپنے باطن کو گندا نہ کر دے. اس لیے کہا کہ ان دونوں راتوں میں جو شخص بھی کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ, تو آج کی رات بھی ہمیں عبادت کرنی ہے عام راتوں سے زیادہ. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھوائی, اس نے ہمیں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھوائی. اب روزانہ سے کچھ زیادہ آج عبادت ہو جائے, دو چار رکعت زیادہ. یوں تو ہونا تو یوں چاہیے کہ پوری پوری رات عبادت ہوتی, لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو سب سے اول کام یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچاؤ. گناہوں سے بچنا یہ ایک مستقل عبادت ہے, گناہوں سے بچنا ایک مستقل عبادت ہے. ہمارے ایک عزیز جو اس وقت حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں سے مجھے ٹیکس کیا کہ آئندہ کل عرفات کے میدان میں جانا ہے, اور الحج جو عرفہ تو حج ہی تو عرفہ ہے, حج عرفہ ہی تو ہے سب سے اہم رکن. اور میرے دل میں ایک خوشی اور جذبے کی کیفیت بھی ہے, لیکن ساتھ میں خوف مجھے بہت محسوس ہو رہا ہے کہ عرفہ کے عرفات کے میدان میں جا کر عرفہ والے دن جو اتنا قیمتی اور اہم ہے جن عبادتوں میں گزارنا چاہیے پتا نہیں میں وہ ان عبادتوں کو کر سکوں گا یا نہیں. تو میں نے ان کے اوپر یہاں سے ٹیکس لکھا اور میں نے جواب میں یہ لکھا کہ آپ اپنی صحت اپنی استعداد اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق جو بھی عبادت کر سکے کرتے رہو چاہے لیٹے لیٹے چوتھا کلمہ ہی صحیح پہلا کلمہ ہی صحیح دوسرا کلمہ ہی صحیح درود شریف ہی صحیح ہلکی پھلکی جو عبادتیں کر سکے کرو لیکن اتنا خیال رکھنا کہ میدان عرفات میں قدم رکھنے سے لے کر میدان عرفات سے نکلنے تک صغیرہ گناہ بھی تم سے سرزد نہ ہو. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو سمجھو کہ تم نے بہت بڑی عبادت کر لی, اتنی بڑی عبادت کر لی کہ اس کے مقابلے میں دوسری کوئی عبادت نہیں ہے. گناہوں سے بچے پھر صلاۃ التسبیح پڑھے, گناہوں سے بچے پھر قرآن ختم کرے, گناہوں سے پھر حزب العظم پوری کرے, گناہوں سے بچے پھر لمبی لمبی نفلیں پڑھے تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت عبادت کی. لیکن صلاۃ التسبیح بھی چل رہی ہے اور گناہ بھی چل رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور عرفات کے میدان میں بیٹھ کے غیبت بھی ہو رہی ہے. سب سے اہم کام گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا یہ ایک مستقل عبادت, جیسے بندہ مسجد میں آتا ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک عبادت کی ہے. تو اسی طرح میرے بھائیوں راستے میں چلتے چلتے کسی نامحرم پر نظر ڈالنے کا موقع آ جائے اور اللہ کی توفیق سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں, یہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت. اسی طرح ٹیلی ویژن پر فلم دیکھنے کا موقع آ جائے اور ہم کنٹرول کر لیں, یہ بھی عبادت. شہوت رانی کا موقع آ جائے اور ہم نے اپنے آپ کو بچا لے, یہ بھی بہت بڑی عبادت. گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت, بہت بڑی عبادت. بلکہ اگر کوئی نوافل میں مشغول رہتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کے نوافل اس کو نفع نہیں دے گی. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب الصائم لیس له من صیامه الا الجوع. بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بھوک کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو نفل رکھ رہے ہیں اور اس روزے کے ساتھ غیبت کر رہے ہیں. تو نفل روزے کے ساتھ جب غیبت ہوگی تو جب دونوں کا موازنہ ہوگا, ایک طرف گناہ اور دوسری طرف نفل کا ثواب, تو اس نفل ثواب کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, بھوک کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. اور بہت سے پوری پوری رات تہجد پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ تہجد پڑھتے ہیں مگر جاگنے کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ جاگے تو صحیح, تہجد بھی پڑھی, لیکن دو منٹ بیچ میں مل گئے اور کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کر دی, کسی پہ بہتان باندھا, کسی کے بارے میں بدگمانی کر دی. اس لیے میرے بھائیو دین جو ہے, دین نام ہے کس وقت کیا کرنا, اس کو جاننے کا. دین ایک روٹین میں آ کر روبوٹ کی طرح عبادت میں لگے رہنے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اس بات کا کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ کن حالات میں مجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. بیوی بیمار ہے اور کچھ تقاضے نکل آئے, اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ تقاضا پورا کروں یا بیوی کی نگرانی کروں, یہ فیصلہ کرنا اور اس فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہے دین. ان لنفس کا علی کا حقن, تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ان لبدن کا علی کا حقن, تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ان لزوری کا علی کا حقن, تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. حقوق بہت سارے ہیں, ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ہماری اولاد کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے. تو روبوٹ بن کر ایک سائیکل میں آدمی چلتا رہے, یہ دینداری نہیں ہے. دینداری اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دینداری اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے. ہمیں شوق ہوا, جذبہ ہوا کسی کام کو کرنے کا, ایک صاحب عالم ہو گئے, عالم بننے کے بعد انہیں مفتی بننے کا شوق ہوا. مفتی بننا یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ فرض عین ہے. اب ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ مفتی بننے کے لیے مت جاؤ, ہماری اجازت نہیں ہے. اب ایسے موقع پر جو اندر سے شوق اور جذبہ اٹھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کر کے سیدھا کسی دارالافتاء میں داخلہ لے لیتا ہے اور بزا میں خود یہ سمجھتا رہتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی کہ مفتی بن رہا ہوں چاہے ماں باپ میرے ناراض ہوں, ماں باپ کو قربان کر کے یہ اپنے شوق کو پورا کر رہا ہے, دین کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے. اس کا یہ مفتی بننا قیامت کے دن پکڑ کا سبب ہوگا. اسی طرح کوئی کسی شیخ کی خانقاہ میں جانا چاہتا ہے, تبلیغ جماعت میں جانا چاہتا ہے, ماں باپ منع کرتے ہیں, ماں باپ کی اطاعت فرض عین ہے, اور جماعت میں جانا فرض عین نہیں, کسی شیخ کی خدمت میں جانا فرض عین نہیں. تو ایسے موقع پر جب کلاش ہو جائے, معلوم ہو کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے, ایک عورت ہے اسے جذبہ اٹھا حرمین شریفین کی زیارت کا, بہت مبارک جذبہ ہے, لیکن شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتے. اب اگر یہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے چلی جائے گی, حرمین شریفین کی زیارت, عمرہ کرنا, حج کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ بغیر محرم کے عورت سفر شرعی نہیں کر سکتی, اب یہ اگر عورت سفر کرے گی تو اس کی پکڑ ہوگی. تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے جماعت میں کوئی چلا جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کر کے شیخ کی خدمت میں کوئی چلا جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی چلا جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی کر کے دوسرے کسی کام میں چلا جائے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمزور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاد کے لیے آئے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ احیون والدات, تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے ماں باپ ہیں, زندہ ہیں اور خدمت کے محتاج ہیں اور آ گئے جہاد میں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جہاد کے لیے مسلح ہو کر آ گئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اپنے دل کے جذبے کو پورا کرنا یہ دین نہیں ہے, دین اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے. اللہ جل جلالہ وام منوالو جس وقت کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا عبادت ہے اور دین ہے, اور اللہ جب فرمائے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا یہ عبادت اور دین ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے سفیر بن کر اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے, افواہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں سے تعداد تقریباً 1600 صحابہ کی, انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت لی, بیعت علی الجہاد, کہ آپ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس بات کا معاہدہ کرو کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ہماری گردن کٹ جائے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہم بدلہ لے لیں. تھی تو افواہ ہی, لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بیعت کی, اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 8 سال سے بیت اللہ کو نہیں دیکھا تھا, تو ایک بڑا جذبہ لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچے تھے, اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو روک دیا گیا تھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق جل مجدہ کی رہنمائی میں چل رہے تھے, تو وہاں آپ نے بھی بریک لگا دی. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو ان میں سے ہر ایک کا یہ جذبہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو باقاعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر چھوٹا سا مناظرہ کیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناظرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں کہ نہیں, کہا کہ بالکل حق پر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں, میں بالکل اللہ کا رسول ہوں, تو اللہ کے آپ رسول ہیں ہم حق پر ہیں تو یہ ہماری ذلت کیوں ہو رہی ہے, آپ ہمیں اجازت دے دیجئے لڑنے کی, یا تو ہم مر جائیں گے یا ان کو ماریں گے, لیکن ہمیں تو بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے, ہمیں طواف کرنا ہے, ہمیں عمرہ کرنا ہے, ایسے ہی خالی حج جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں, اور ہم اپنے سروں کے بالوں کو منڈوا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, آپ نے نہیں فرمایا تھا؟ اور آپ نبی ہے, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں نے یہ ساری باتیں کہی تھی اور میرا خواب بھی سچا ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا, آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد والے سال بھی ہو, اللہ ضرور تجھے طواف کروائے گا, اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عمرے کی سعادت نصیب کرے گا. عرض کرنے کا منشا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے سے پہلے ہی حضرات صحابہ تو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار تھے, پورے طور پر لڑنے بھیڑنے کے لیے بالکل تیار, اپنی جانیں کٹوانے کے لیے تیار. اور پھر اس میں افواہ آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. اب ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ترغیب دی کہ بھائی آؤ اور میرے ہاتھ کے جہاد کی بیعت کرو. اب پہلے ہی سے جو جذبہ تھا وہ جذبہ عروج پر پہنچ گیا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آؤ بیعت کرو. اب تو ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں جب تک کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لے لیں. اب 100% صحابہ کا ذہن بن گیا کہ اب تو ہمیں جہاد کرنا ہے, اور جہاد کرنے کے نتیجے میں یا تو شہید ہونا ہے یا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, دو باتوں میں سے ایک بات ہونے والی ہے. ایسے موقع پر کسی کا یہ حکم کر دینا کہ آپ بیٹھ جائیے اب لڑنا نہیں ہے, یہ کم اثر نہیں ہے. جذبہ انتہا کو پہنچ جائے, ایموشنز انتہا کو پہنچ جائے, سینٹیمنٹس انتہا کو پہنچ جائے, ایسے شخص کو قابو کرنا, اور وہ بھی ایک نہیں 1600. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو ابھار کر سڑکوں پہ نکال دینا یہ تو بہت آسان کام ہے, لیکن لوگ سڑکوں پہ نکل آئے پھر ان کو گھروں میں دوبارہ داخل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہمارے زمانے کے لیڈروں کا یہی حال ہے کہ ایک تحریک اٹھاتے ہیں, اس تحریک کے نتیجے میں پوری قوم روڈ پہ آ جاتی ہے, سڑکوں پہ آ جاتی ہے, احتجاج اور جلوس نکالتی ہے, اور پھر قائد کو لیڈر کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ تحریک جو ہم چلا رہے ہیں یہ صحیح رخ پہ نہیں ہے, اب اسے بند کر دینا چاہیے, لیکن نہیں کر سکتے بند, اس لیے کہ عوام میں جب ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس جذبے کو دبانا یہ آسان کام نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر حقیقت میں وہ ہے جو جذبوں کو ابھار کر پھر دبا سکے, وہ لیڈر نہیں ہے جو جذبوں کو ابھار کر دوبارہ دبا نہ سکے. تو آج کل ہمارے زمانے کے لیڈران کا یہی حال ہے کہ وہ قوم کو کھڑا کرتے ہیں کسی بات پر, کسی عنوان پر, اور پھر جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں تو بجائے قوم کو اپنی طرف لے کر دوسرے رخ پہ چلنے کے وہ خود ہی قوم کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک نعرہ جو ہم نے لگایا تھا اب تو ہم مجبور ہیں, ہم آگے آگے پیچھے پیچھے قوم, اب ہم کہاں جائیں پیچھے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی, اس لیے ان کو دین کی صحیح فہم حاصل تھی. وہ سمجھتے تھے کہ دین نام اپنے جہاد کے جذبے کو پورا کرنا نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس وقت میرے اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے. تو کھڑے ہو گئے بالکل جہاد کے لیے, اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ تعالیٰ کتنی تعریف کر رہے ہیں کہ تحقیق کے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جہاد کے لیے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی فرد کو ان کے اخلاص کے بارے میں شک کرنے کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ خدا خود گواہی دیتا ہے کہ ان کا اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا. ان کا دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا, صرف اللہ کے نبی کی اطاعت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ اور بیت اللہ کی محبت, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. فعلم ما فی قلوبہم. لیکن میرے بھائیو, جب افواہ غلط نکلی اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی نازل کی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو تمہارے ساتھ 1600 کھڑے ہو گئے ہیں انہیں اب بٹھا دو, انہیں بٹھا دو, اس وقت جہاد کی اجازت نہیں ہے, نہ جہاد کی اجازت, نہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت, نہ لڑنے کی اجازت, اور جب صلح تمہاری ہوگی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تو اس وقت بھی ان سے حجت بازی کی بھی اجازت نہیں, وہ جو کہتے چلے جائیں اس کو مانتے چلے جاؤ, وہ جو کہتے چلے جائیں مانتے چلے. یہ جو جذبہ اعلیٰ درجے کا تھا, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جہاد منسوخ, اس وقت ہمیں ملتوی, اس وقت ہمیں لڑنا نہیں ہے, اور اس سال عمرہ بھی نہیں ہوگا, اور ہم واپس جا رہے ہیں. میرے بھائیو, ہر شخص نے تسلیم کر لیا, ہر شخص نے قبول کر لیا, ہر شخص نے مان لیا. دین اس کا نام ہے. اپنے جذبات, اپنی عقل, اپنی سوچ کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے. دین نام اس بات کا ہے کہ میرا اللہ جس وقت جو چاہتا ہے اس کو پورا کرنا. یہ ہے دین کا, یہ ہے دین, یہ ہے نام دین کا. تو میرے بھائیو, عرض کرنے کا منشا یہ ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, اتنا ہی نہیں, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے التوا فرما دیا تو اس کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک شخص بھی نہیں ہلا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی دیکھو, تمہارے ساتھ جو جانور ہے ذبح کرو, سر کے بالوں کو منڈواؤ. اب عمرہ نہیں ہوگا, واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ. ایک صحابی نہیں ہلا, ایک صحابی. تو اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی نافرمانی ہوئی؟ ایسا نہیں تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ ہم ایک بہت ہی مخلصانہ طرف لے کر کے یہاں آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے, اور جہاد کا بھی ایک مخلصانہ ہمارے اندر جذبہ تھا. اللہ کے نبی کی بات آ گئی, اب تو ختم ہو گئی, لیکن تھوڑی دیر ہم چار پانچ دس منٹ ضد کر لیں, ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ جذبہ پسند آ جائے اور نبی پر دوسری وحی نازل فرما دے. بس یہ بات تھی, ورنہ نافرمانی مقصود نہیں تھی. اور ابھی اللہ کے نبی نے بھی بال نہیں کٹوائے ہیں, اللہ کے نبی نے جانور ذبح نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چانس ہے کہ اوپر سے کوئی حکم بدلے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بھی حرکت نہیں کر رہا ہے, تو بالکل مغموم ہو کر اٹھے اور اٹھ کر خیمے میں چلے گئے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی. عورت بھی میرے بھائیوں بڑے پتے کا مشورہ دیتی ہے. اسی لیے اسلامی شریعت میں اور ہمارے مذہب میں شوہر کی حیثیت گھر میں بادشاہ کی ہے اور عورت کی حیثیت منسٹر کی ہے. وہ مشورہ دیتی ہے, اس سے مشورہ کرنا چاہیے. تو شوہر کو بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے, اس کے مشورے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, سننا چاہیے, تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. اور اگر بیوی کا مشورہ ہمارے مشورے سے اور ہماری رائے سے اعلیٰ ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے. عورت جو ہے وہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے, منسٹر ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مغموم ہو کر گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے پوچھا کہ میرے سرتاج, خیریت تو ہے گھر میں؟ میرے بھائیو بیوی ہو تو ایسی ہو, خیریت تو ہے کہ پوچھے محبت کے ساتھ, شوہر کا سارا غم دور کر دے. یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے کہ شوہر باہر جاتا ہے تو اسے خوشیاں محسوس ہوتی ہے, اور گھر میں جب آتا ہے تو بیچارہ مغموم ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لیس کو نہ الیہا, اللہ نے عورت کو سکون کے لیے بنایا ہے. بڑے سے بڑے غم کو لے کر شوہر گھر میں جاتا ہے, اگر عورت محبت کے ساتھ, پیار اور مٹھاس کے ساتھ مسکرا کر اس شوہر کے ساتھ بات کرتی ہے تو تھوڑے ہی وقت میں شوہر کا پورا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ یہ بات رکھی ہے. لیکن جو سکون کی جگہ ہے, اگر وہی کانٹے کی جگہ بن جائے, اگر وہی چھبنے والی چیز بن جائے, تو میرے بھائیو پھر سکون کے لیے شوہر کہاں جائے گا؟ میری ماؤں اور بہنوں, اس کی طرف توجہ فرمائیں آپ. مردوں کو اپنی بیویوں پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی ظالم ہوتا ہے, عورتیں بھی ظالمہ بن جاتی ہیں. نہ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں پہ ظلم کرے, نہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں پہ ظلم کرے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں سوچا اس وقت کہ میں تو عورت ذات اور یہ سید المرسلین, ان کی رائے کتنی اعلیٰ ہوگی اور ان کے خیالات کتنے پاکیزہ ہوں گے. نہیں, شوہر کو مغموم دیکھ کر فوراً فکر پیدا ہوئی. کہا سرتاج, خیریت تو ہے, آپ مغموم ہیں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ, اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حکم فرما رہے ہیں کہ اس سال تمہیں عمرہ کرنا نہیں ہے, میں ان لوگوں کو حکم کر چکا ہوں اور ان لوگوں کو کچھ امید ابھی تک باقی ہیں, اس لیے یہ میری بات کو مان نہیں رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ضد کر کے. تو میں ذرا پریشان ہو گیا, اب کروں کیا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج, اگر اجازت ہو تو میں کوئی مشورہ دوں. بالکل دیجئے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک آپ حالت احرام میں ہیں اس وقت تک ان میں سے ہر ایک کو یہ امید ہے کہ شاید حکم بدل جائے, لیکن جب آپ احرام میں سے نکل جائیں گے تو اللہ کے نبی نے جب سر کے بالوں کو منڈوا دیا تو اب اللہ کے نبی کے لیے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی طواف کرنے کی اور صحیح کرنے کی اور عمرہ کرنے کی.
اور جب اللہ کے نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے تو ہم لوگوں کے لیے کیسے گنجائش رہے گی؟ تو آپ ایسا کیجئے کہ ان میں سے کسی کو کوئی حکم نہ کیجئے، آپ باہر تشریف لے جائیے، حلاق کو بلوائیے اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے کہیے کہ میرے بالوں کو مونڈ دے، میرے سر کے بالوں کو مونڈ دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بہت پسند آیا. اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں سید المرسلین اور ام سلمہ کی بات میں مشورہ کروں، نہیں، آپ باہر فوراً تشریف لگے، حلاق کو بلوایا اور حلاق سے کہا کہ بھی میرے سر کے بالوں کو کاٹ دو. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کو منڈوایا، منڈوا کر خیمے میں چلے گئے، ایک ایک ہر شخص اٹھنے لگا اور بالوں کو منڈوانے لگا، اس لیے کہ ان کو یقین ہو گیا. عرض کرنے کا منشا میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے دین، روبوٹ کی طرح ایک سسٹم میں آ کر عبادت میں لگے رہنے کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کا. اللہ تعالیٰ کہے کہ خرچ کرو تو خرچ کرنا یہ عبادت، اور اللہ کہے کہ خرچ مت کرو، ہاتھوں کو روک لو، تو ہاتھوں کو روک لینا یہ عبادت. سخاوت، خرچ کرنا یہ عبادت، اور ہاتھوں کو روک لینا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس جگہ پر کہے کہ محبت کرو تو محبت کرنا عبادت، اور اللہ جس جگہ پر کہے کہ اس سے بغض رکھو، اس سے دشمنی رکھو، تو ایسے موقع پر دل میں بغض رکھنا، دشمنی رکھنا یہی عبادت. من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، جو بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے، جو دیتا ہے اللہ کے لیے، جو روکتا ہے اللہ کے لیے، یہ پکا مومن ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب جہاد کے لیے آئے. اب جہاد کے لیے نکلنا کوئی چھوٹا کام ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ جہاد اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا تقاضا اس کے لیے یہ ہے کہ گھر میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احیون والدہ کا، تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جواب یہی تھا کہ جی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، جہاد کرنے والے ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہی تیرا جہاد ہے، تیرا جہاد ہے. اسی لیے میرے بھائیو، علماء کی صحبت بہت ضروری ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی فہم آتی ہے، اور کس وقت کیا کرنا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم چھوٹے آدمی نہیں ہے، اس وقت کا بہت بڑا عالم، جس پہ عرب اور عجم دونوں متفق، اور جس سے عرب اور عجم دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا وہ سکالر، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا مفتی، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین نام ہے دین کی حدود اور لمٹس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا. اور مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں آگے کہ یہ چیز کتابوں کو پڑھنے سے نہیں آتی. بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ کو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ چیز صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آتی، دین کی جو فہم ہے، فہم کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیز کتابوں کو پڑھنے سے نہیں آتی. حضرت آگے فرماتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ نقطہ تمہارے ذہنوں میں آ جائے کہ یہ چیز صرف بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے. اللہ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، جو لوگ دین کی باتوں کو سمجھ چکے ہیں، جنہوں نے دین کی باتوں کو گھول کر پی لیا ہے، ان کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے، ان سے مشورے لیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. ورنہ میرے بھائیو، کبھی کبھی آدمی کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ میں بہت بڑی سیکریفائس کر رہا ہوں، مجھے اللہ کتنا اجر دے رہے ہوں گے، میری بیوی سخت بیمار ہے، پھر بھی میں اس کو چھوڑ کے میں مجاہدہ کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، میں شیخ کی خدمت میں جا رہا ہوں، میں جماعت میں جا رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مفتی بننے کے لیے جا رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی دیکھو میں اتنی بڑی قربانی کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ کے یہاں یہ قربانی نہیں بلکہ نافرمانی لکھی جا رہی ہوتی ہے. دین ہمارے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عید کے موقع پر بھی ہم اپنی مرضی کو نہ چلائیں، ہم اپنے شوق کو نہ چلائیں، بلکہ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. تو ہر ہر لمحے پر خوب غور کرو، اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ کے اچھا اچھا کھاؤ، اچھا اچھا پہنو، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عمومیت کے ساتھ فرماتے تھے کہ خوب کھاؤ مگر خوب کام کرو. حضرت فرماتے تھے خوب کھاؤ مگر خوب کام کرو, اور فرماتے تھے کہ اچھا اچھا کھاؤ مگر اچھا اچھا کام کرو. کھانا بھی اچھا ہو کام بھی اچھا, کھانا خوب ہو کام بھی خوب ہو, کپڑے اچھے ہوں اخلاق بھی اچھے ہوں, عبادت بھی اچھی ہو, ظاہر آراستہ ہو باطن بھی آراستہ ہو, روحانیت بھی گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو. جس طرح چہرے پہ دھبا نہیں رہنے دیتے اسی طرح دل کے اوپر بھی گناہ کا دھبا مت رہنے دو. جس طرح کپڑوں کو بچاتے ہیں دھبوں سے اسی طرح اپنے دل کو بھی گناہوں کے دھبوں سے بچاؤ. اور جس طرح کپڑوں پہ اور چہرے پہ دھبا آ جاتا ہے تو صابن سے دھو لیتے ہیں, اسی طرح جب دل کے اوپر کوئی دھبا آ جائے تو اس کو بھی دھو لو جلدی جلدی استغفار اور توبہ کے صابن سے. عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ آج یہ عید کی رات شروع ہو گئی تو ہمیں اس کی طرح متوجہ کیا کہ بجائے ادھر ادھر دوسرے کاموں میں پڑنے کے ہمیں اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا کام کیا ہے؟ نافرمانی سے بچنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. گناہ بالکل نہ ہو, آج بھی نہیں کل بھی نہیں. اور پھر عید کی برکت سے یہ طے کر لو کہ اگر عید کی رات اور عید کا دن میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں تو پھر پوری زندگی میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. اور آج رات اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کے علاوہ دو چار رکعتیں زیادہ پڑھ لی جائے, کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے, اور گھر جا کر جلدی سو جائیں تاکہ تہجد کے وقت اٹھ سکیں, اور پھر جلدی جلدی مسجد کی طرف جائیں اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں. جاتے ہوئے جس راستے سے جائیں نماز پڑھنے کے بعد دوسرے راستے سے آئیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے جائیں, اور خوشبو لگائیں, بہتر سے بہتر کپڑے پہنیں, غسل کریں. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جن حضرات نے قربانی کی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جن کا قربانی کا ارادہ ہوتا ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب یہ ہے کہ پہلی ذوالحجہ سے لے کر جب تک جانور کی قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ناخن کو بھی نہ کاٹے, اس وقت مونچھوں کو بھی نہ بنائیں, جسم کے کسی حصے سے بال کو نہ کاٹیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مستحب بنایا کہ ہر مومن کے دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ کاش کے میں بھی حج میں ہوتا, کاش کے میں بھی حج میں ہوتا, لیکن پیسے نہیں ہے کیسے جاتا, صحت نہیں تھی کیسے جاتا, وسائل نہیں تھے کیسے جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حج میں نہیں جا سکتے ان کو یہ کہا کہ اتنے پیسے ہے کہ نہیں کہ تم قربانی کر سکو, کہ اللہ میاں ہے اتنے پیسے تو, کہا بہت اچھی بات ہے پھر قربانی کا ارادہ کر لو اور پہلی ذوالحجہ سے بالوں کو کاٹنا بند کر دو, ناخن کو کاٹنا بند کر دو, تاکہ تمہیں بھی حاجیوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جائے اور عید کی نماز ہو جائے, عید کی نماز کے بعد تمہاری بھی قربانی ہو جائے, قربانی ہونے کے بعد پھر ناخنوں کو کاٹو, اپنی مونچھوں کو بنواؤ اور اپنے جسم کے دوسرے ان بالوں کو بھی ہٹا دو جنہیں ہٹانے کی ضرورت ہے, تاکہ تمہارے دل میں بھی ایسی خوشی ہو کہ ہم حج میں تو شریک نہ ہو سکے لیکن حاجیوں کے کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام کر کے ہم بھی ان جیسے ہو گئے ہیں. تو یہ مستحب ہے. اور اس کے علاوہ کل کی سنت یہ ہے کہ بھوکا رہے آدمی اٹھنے کے بعد اور سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں جائے وہ قربانی کا گوشت ہو. ہمارے اس ملک میں تھوڑا اس پر عمل کرنا مشکل ہے اس لیے کہ قربانی کا گوشت بہت تاخیر سے پہنچتا ہے, لیکن بہرحال یہ سنتیں ہیں. اور اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے عید الاضحیٰ کے نام سے ایک پیمفلیٹ بھی چھپ چکا ہے, وہ ضرور لے کر کے جائیں تاکہ اس پیمفلیٹ میں جو سنتیں لکھی ہوئی ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور دوسرے عید سے تعلق رکھنے والے مسائل لکھے گئے ہیں اس پر آپ عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی اس عید کو ہمارے لیے خوب مبارک بنائے, اللہ تعالی اس عید کو جس طرح دنیا میں خوشی کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالی اس کو ابدی خوشی کا ذریعہ بنا دے, اور اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ اس کے تعلق کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. برحمة.